necessary to become the promise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت ہی سعادت ہے میرے لیے کہ السلام علیکم تشریف لائیے درود پڑھیے محمد سعادت ہے میرے لیے کہ آپ مومنین کرام جو خدمت گزار ہیں اور آپ کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مرکز کی خدمت گزاری کی اور اس میں مذہبی اور دینی امور جو انجام پاتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ رکھے انشاءاللہ اور خدمت اسلام و مسلمین کی انشاءاللہ پہلے سے بیشتر توفیق عطا فرمائے اور آپ کی ساری زحمات کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ. تحسین و تمجید تو ان دو بزرگواروں نے کر دی ہے جو آپ نے زحمتیں کی ہیں اٹھائی ہیں اس مدت میں اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں. میں چند کلمات گزارشات آپ کی خدمت میں جو معروضات عرض کرتا ہوں ان میں نقطہ اول یہ ہے کہ آپ کے دوش پر ایک بہت عظیم ذمہ داری ہے. جو لوگ بھی کسی مذہبی مرکز میں کسی بھی مذہبی مرکز میں کوئی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لیتے ہیں تو وہ بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں جیسا ان کا مقام عظیم ہے ایسا ان کا حساب و کتاب بھی عظیم ہے. جس طرح سے علماء ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام عالم عظیم ہے لیکن عالم کی ذمہ داریاں بھی بہت عظیم ہیں. خدا عام لوگوں کی طرح علماء سے حساب نہیں لے گا. عام لوگوں کی بہت ساری چیزیں ممکن ہے درگزر ہو جائیں اور ان سے چشم پوشی ہو جائے لیکن اہل علم سے چشم پوشی نہیں ہوگی. اسی طرح مذہبی مراکز خواہ وہ امام بارگاہ ہو مسجد ہو لائبریری ہو مدرسہ ہو یا کوئی اس طرح کی جگہ ہو جہاں پر کوئی مذہبی و دینی خدمت انجام پا رہی ہے اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ اس بات پر البتہ فخر کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس خدمت کے لیے چنا ہے وہ انتخاب کیا ہے اور یہ فرصت انہیں عطا کی ہے لیکن ساتھ ہی اپنی ذمہ داری کا بھی اس فخر کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کریں کہ خدا نخواستہ عام لوگوں کی طرح ان کا حساب نہیں ہوگا ان کا دوسروں سے زیادہ حساب ہوگا. چونکہ یہ امانت ہے اللہ کی کوئی بھی مذہبی مرکز ہو یہ خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور آپ امانت دار خدا ہیں امین خدا ہیں آپ اور امانت دار وہی ہوتا ہے جو امانت کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنے ذمہ لے اور اس کو بچائے اور اس کو بخوبی ادا بھی کرے جہاں اسے ادا کرنا ہے. ایک تو امانت داری مذہبی مراکز کی ذمہ داری کی امانت داری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ایسے مراکز وجود میں آتے ہیں وہ مقاصد بیچ میں کہیں بھی بھول نہ جائیں، فراموش نہ ہو جائیں. اب کچھ باتیں میں عام عمومی باتیں کروں گا کہ جو شاید آپ سے متعلق نہ ہو لیکن عموماً ہوتی ہیں ایسی چیزیں مذہبی مراکز کے اندر، انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں نہیں ہوگی وہ اس مرکز میں، چونکہ میرا بھی رفت و آمد اس مرکز میں کافی عرصے سے ہے رہی ہے، اور یہ بھی ایک افتخار ہے کہ چند روز ہمیں بھی خدمت کا یہاں موقع ملا اور کچھ مومنین کی خدمت میں عرض کرنے کا. بلکہ میں یہ کہوں کہ کوئٹہ میں پہلا نقطہ جہاں سے میں نے تبلیغات کا آغاز کیا، تبلیغ دین کا، وہ یہی مرکز ہے، یہیں سے آغاز کیا. چند نفر یہاں پر، البتہ اس وقت ایسے نہیں تھا، رنگ نہیں ہوا تھا اور یہ سارا کچھ جو ابھی جناب آغا مہدی نے بیان کیا ہے، یہ اس وقت کام نہیں ہوئے تھے، سارے بن رہا تھا. اسی اندھیرے میں بیٹھ کر ہم یہاں پر تاریکی میں، دن کو بھی اندھیرا ہوتا تھا یہاں پر، اس اندھیرے میں بیٹھ کر یہاں درس شروع کیا تھا. تو مقصد جو ہوتا ہے ان مراکز کے تاسیس کا اور ان کی تعمیر کا، اوائل میں لوگوں سے مدد لی جاتی ہے، کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری دینی مذہبی ضرورتوں کے تحت ایک امام بارگاہ ہو، ایک مسجد ہو، ایک دینی ادارہ ہو، اپنی نسل کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب و دین کے لیے. لیکن جب وجود میں آ جاتے ہیں ایسے ادارے تو پھر وہ مقصد آہستہ آہستہ فراموش ہو جاتا ہے. لیکن شہر میں اور بھی مراکز ہیں، آپ کے تجربہ ہے، سب دیکھا ہوا ماحول ہے آپ کا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس ادارے کی صدارت اور اس کے سیکرٹری ہونا اور اس کا سرپرست ہونا اور اس کا مثلا سالار ہونا، اور اس پہ رقابت شروع ہو جاتی ہے اور مقصد جو ہے وہ اصلی وہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہ دوڑ شروع ہو جاتی ہے کہ کون چابی کس کے پاس ہو، صدر کون ہو، ذمہ داری کس کی ہو، یہ ایک چیز شروع ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے اچھی بات ہے، یہ دوڑ ہونی چاہیے، ہر آدمی بڑھ کر کوشش کرے کہ خود خدمت اپنے ذمہ لے، کہ خوب مجھے یہاں پر توفیق نصیب ہو، خداوند تبارک و تعالی مجھے یہ فرصت عطا کرے. حضرت امام سجاد علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہم لا تستبدل بھی غیری، کہ پروردگارہ میرے بجائے، یعنی جو کام تو نے میرے ذمہ ڈالا ہے، جو مجھ سے جو کام لینا ہے تو نے، وہ کسی اور کے ذمہ نہ ڈالنا، وہ مجھ ہی سے لینا وہ کام. ایسا نہ ہو کہ کام میرا ہو اور ڈال دے کسی اور کے ذمہ ڈال دے تو، اور وہ جا کر اس کو انجام دے. ہم جب آئمہ کے پیروکار ہیں تو آئمہ والی فکر ہو اور آئمہ کے تعلیمات کے پیروکار ہوں، بڑھ کر ذمہ داری اپنے ذمے لیں، لیکن اس کو اپنے لیے کوئی امتیاز یا ایسا عہدہ یا بڑا منصب نہ سمجھیں کہ جو کچھ چیز مل گئی ہمیں، کچھ چیز ہاتھ آ گئی ہمارے، بلکہ اس حوالے سے کہ ہم نے ایک ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لی ہے، ہماری مسئولیت بڑھ گئی ہے، ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اور ہمیں جواب گو ہونا ہوگا، جواب دہ ہونا ہوگا اس امانت کا. خصوصاً جو بانیان مجالس اور مذہبی مراکز جن کے اختیار میں ہیں، بہت ساری چیزوں کا دار و مدار ان پر ہوتا ہے، ان کی فکر پر، ان کی سوچ پر اور ان کی نگاہ پر ہوتا ہے. محرم کے ایام ہیں یا سال بھر کی مناسبتیں ہیں، ان میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں، آ کر بیٹھتے ہیں، مثلا مجلس ہوتی ہے، ایک شخص آتا ہے، ممبر نشین ہوتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، اور فرض کریں ہزار آدمی آ کے یہاں مجلس سنتا ہے، 500 آدمی مجلس سنتے ہیں، تو 500 گھنٹے روزانہ، ہر آدمی کا ایک ایک گھنٹہ ہی اگر ہم شمار کریں تو 500 گھنٹے اس قوم کے یہاں پر اس مرکز میں آ کے لوگ بسر کرتے ہیں. خوب ان 500 گھنٹوں کو کام میں لانا، مفید گھنٹے بنانا اور ان سے کوئی فائدہ لینا، یہ آ جاتا ہے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے. وہ چاہیں تو یہ 500 گھنٹے ضائع بھی کر سکتے ہیں قوم کے، اور وہ چاہیں تو یہ 500 گھنٹے مفید بھی بنا سکتے ہیں. 500 گھنٹے بہت بڑی چیز ہے، بڑے بڑے محکمے جو ہیں ان میں سال بھر میں 500 گھنٹے کام نہیں ہوتا، کسی میں 100 گھنٹے کام ہوتا ہے، کسی میں 50 گھنٹے کام ہوتا ہے. لیکن اگر ایک مرکز روزانہ 500 گھنٹے جس کو ملتے ہوں، تو یہ بہت بڑا ٹائم ہے جو ایک مرکز میں صرف ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک امانت ہے ہمارے ذمہ پر. اس وجہ سے اس کو ایک بڑی خطیر اور الہی اہم ذمہ داری سمجھ کر انسان لے اور اس کو نبھائے. اور ساتھ میں جو دوسرے مسائل آ جاتے ہیں انجمنوں میں تقریباً یا ایسے اجتماعی ماحول میں, ان سے انہیں یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی مقام اور عہدہ مل گیا اور دوسروں سے میں کوئی برتر ہو گیا ہوں, بلکہ اپنے آپ کو زیادہ خاص سمجھے. زیادہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, انسان کی گردن زیادہ جھک جاتی ہے, تواضع اس میں زیادہ آ جاتی ہے, اور پہلے سے زیادہ اہمیت دے لوگوں کو, اہمیت دے مومنین کو, اہمیت دے. چونکہ مسجد بھی ہے یہاں پر اور امام بارگاہ بھی ہے, اور ساتھ عزاداری کے مراسم و جلوس و مجالس کا سلسلہ بھی ہے, ہر تینوں شعبوں سے تعلق رکھنے والے مومنین و ذمہ داران یہاں پر تشریف فرما ہیں. مراکز کو احیاء کرنا, زندہ کرنا اس مرکز کا, وہ اس وقت ہوتا ہے کہ زندہ مرکز اس کو کہا جاتا ہے جس میں وہ مقصد حاصل ہو رہا ہو, جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے اس کو کہتے ہیں احیاء. جس طرح مثلا احیاء لیلۃ القدر کریں ہم, خوب لیلۃ القدر کو فقط جاگنے سے احیاء نہیں ہوتی لیلۃ القدر, کیونکہ ایک آدمی جاگتا رہے. یا ویسے بھی ایک کلچر میں نے کوئٹہ میں دیکھا ہے کہ ایسے راتوں کو جاگتے ہیں بائی روڈ کے کنارے, تھڑا کہتے ہیں نا اس کو, تھڑا نشین لوگ تھڑے پہ بیٹھے رہتے ہیں, ساری رات چائے پیتے ہیں, گپ لگاتے ہیں, سگریٹ پیتے رہتے ہیں, خوب یہ بھی راتوں کو جاگتے ہیں, لیکن اس کو احیاء نہیں کہتے, یہ مردہ رات ہے ان کی. چونکہ تھڑے پہ بیٹھ کر انسان صرف اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو ہی ضائع کر رہا ہے, تو جو چیز ہاتھ سے جاتی ہے اس کو موت کہتے ہیں. موت کا یہی مطلب ہے کہ اب جو چیز میرے پاس تھی وہ ہاتھ سے چلی گئی. تو یہ احیاء لیل نہیں ہے بلکہ اماتہ لیل ہے, رات کو مارنا ہے, اپنی زندگی کو مارنا ہے. چونکہ یہی وقت انسان عبادت خدا میں گزار سکتا ہے, یہی وقت مطالعے میں گزار سکتا ہے, یہی وقت انسان کسی اچھے کام میں. اس کا مطلب یہ کہ وقت بہت ہے لوگوں کے پاس, تھڑا نشینی اس بات کی علامت ہے کہ یہاں ٹائم بہت ہے لوگوں کے پاس, اور اس ٹائم کو کہاں پر جا کر گزاریں یہ نہیں پتا ان کو کہاں جا کر گزاریں, لہذا کوئی اڈا بنا لیتے ہیں, کوئی جگہ بنا لیتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کر, پھر اس میں جو ہوتا ہے مواد پیش ہوتا ہے. میں اب اس کی طرف نہیں جاتا کہ وہ کس کی غیبتیں کرتے ہیں اور رات بھر کیا تبادلہ ہوتا ہے, لیکن یہ رات کے 8-7 گھنٹے بیٹھ کر اس طرح ضائع کر دینا, تو یہ احیاء لیل نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں اماتہ, یہ موت ہے, زندگی کی موت ہے, وقت کی موت ہے, اپنی روح کی موت ہے. احیاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا لیلۃ القدر کو آپ احیاء کریں. احیاء کرنا یعنی صرف جاگنے کو احیاء نہیں کہتے, احیاء اس وقت ہوتی ہے لیلۃ القدر کہ اس رات میں جو قرآن نے جو نقطہ بیان کیا ہے اس رات میں وہ کام اگر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے رات ہماری زندہ ہو گئی, ورنہ رات مر گئی ہماری. رات ساری کیبل دیکھتے رہیں بیٹھ کر, ٹی وی دیکھتے رہیں بیٹھ کر, تو یہ مار رہے ہیں رات کو, زندہ نہیں کر رہے ہیں ہم. لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا کہ خیر من الف شہر, یہ ہزار مہینوں سے بہتر اور خیر. تو اگر انسان جس رات میں ہزار مہینوں کے برابر بھلائی اور اچھائی اور خیر حاصل کرے اس سے رات زندہ ہوتی ہے. ہزار مہینوں کے برابر سفر ایک رات میں کرے انسان, یعنی جو کام دوسرے ہزار مہینے میں کرتے ہیں وہ ہم نے ایک رات میں کر دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رات کو زندہ رکھا ہے. اور جب انسان رات کو زندہ رکھتا ہے تو وہ رات بھی انسان کو زندگی عطا کرتی ہے, وہ انسان بھی زندہ انسان ہوتا ہے. اس انسان کو کہا گیا کہ اگر وہ سو بھی جائے تو بھی زندوں میں شمار ہوگا, اور اگر شہید بھی ہو جائے تو بھی زندوں میں شمار ہوگا, یعنی اس کی اگر گردن بھی کٹ جاتی ہے وہ پھر بھی زندوں میں سے. خداوند کا فرمانا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, یہ سبیل خدا ہے, اس راستے میں موت بھی آ جائے تو بھی انسان زندوں میں شمار ہوتا ہے, مردوں میں شمار نہیں ہوتا. لیکن اگر اوقات اپنے ضائع کرے تو زندہ ہوتے ہوئے مردوں میں شمار ہوتا ہے انسان. اسی طرح ایک مذہبی مرکز کو زندہ رکھنا, مثلا زندہ مدرسہ, زندہ مسجد, زندہ امام بارگاہ, زندہ لائبریری کس کو کہتے ہیں, زندہ مرکز, کون سا مرکز زندہ مرکز ہے, وہ مرکز زندہ ہے کہ جس کے اندر وہ مقصد حاصل ہو جس مقصد کے لیے اسے تاسیس کیا گیا ہے. جہاں پر لوگ آئیں اور آ کر چلے جائیں ایک روٹین کے مطابق، وہ زندہ مرکز نہیں ہوتا. زندہ مرکز وہ ہوتا ہے کہ ہر روز لوگ اس میں آئیں، خالی ذہن آئیں، کچھ لے کے جا رہے ہوں، وہ مرکز زندہ ہے. یعنی جب لوگ باہر تھے مرکز میں نہیں تھے تو کچھ اور تھے، لیکن جب مرکز کے اندر آئے اور اب باہر جا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جا رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، وہ مرکز زندہ ہے. اسی طرح زندہ نماز میں اور معمول کی عادت کی نماز میں فرق ہے. زندہ نماز وہ ہوتی ہے جو انسان کی روح کو زندگی عطا کرتی ہے، وہ نماز جو روز بروز انسان کو تبدیل کرتی جا رہی ہے. ورنہ وہ نماز جو نماز بھی پڑھ رہا ہے ساتھ دوسرے سارے کام کر رہا ہے، وہ زندہ نماز نہیں ہے. اسی طرح زندہ عزاداری، زندہ عزاداری بھی وہ عزاداری ہے کہ جس کے اندر انسان آئے، شرکت کرے اور اس کے اندر وہ روح کربلا کی پیدا ہو، عاشورہ کی روح پیدا ہو جائے اس کے اندر، اور حسینیت کی روح اس کے اندر پیدا ہو جائے، زندہ ہو جائے، وہ زندہ عزاداری ہے. ورنہ روٹین کے مطابق جس طرح باقی جگہ ہوتا ہے اسی طرح ہم بھی کر لیتے ہیں. مثلا یہاں بھی لوگ جمع ہوتے ہیں اور جگہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، یہاں بھی مثلا کوئی پڑھ لیتا ہے، وہاں بھی ایک آدمی پڑھ لیتا ہے. صرف اس حد تک اکتفا نہ ہو کہ ایک آدمی ہو پڑھے اور چند آدمی اس کو بیٹھ کر سنے، اور یہ چونکہ کر لیا ہم نے، بس جو ہمارا فریضہ تھا ہم نے ادا کر دیا ہے. بلکہ کوشش کریں کہ اس مرکز میں وہ کچھ پیش ہو، چونکہ تھوڑی شجاعت بھی چاہیے ہوتی ہے ان مراکز کو چلانے کے لیے، مذہبی ذمہ داریوں کے لیے شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے، دلیری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بزدل لوگ اور وہ لوگ جن میں دلیر نہیں ہیں وہ لوگ آ جائیں آگے، تو وہ مرکز کو بھی اسی طرح بنا دیتے ہیں اور اس میں آنے والوں کو بھی وہی حالت ان کی بنا دیتے ہیں، بے روح کر دیتے ہیں. لیکن دلیر لوگ اگر ہوں تو وہ جو آتے ہیں مرکز میں ان کو بھی دلیر بنا دیتے ہیں ساتھ، ان کو بھی شجاع بنا دیتے ہیں ساتھ. اور دلیری جو ہوتی ہے کئی میدان ہوتے ہیں دلیری کے، ایک دلیری کا میدان یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں انسان دلیری دکھائے، یہ ایک میدان ہے. ایک دلیری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے موقف پر انسان دلیری دکھائے، بہادری دکھائے. ایک دلیری یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اس راستے پر دلیری دکھائے جس راستے پہ چل رہا ہے، اپنے عقیدے پر انسان دلیری دکھائے. یہ سب شجاعت کے میدان ہیں. لیکن ایک اہم ترین دلیری جو انتظامی لوگوں کے لیے ضروری ہے، اب ممکن ہے دشمن کے سامنے دلیری دکھانے کے لیے انجمن یا تنظیم یا انجمن کے اندر موجود بزرگ شاید وہ یہ کام نہ کر سکے، لیکن ایک عام جوان ان سے زیادہ دلیری دکھا سکتا ہے دشمن کے مقابلے. ظاہر ہے وہ جوانوں کا ہی کام ہے، وہ بزرگوں کا کام نہیں ہے. لیکن ایک دلیری جو انتظامیہ کے اندر ہونی چاہیے، یعنی انتظامیہ میں ہمیشہ دلیر لوگوں کو انتخاب کریں آپ، شجاع لوگوں کو انتخاب کریں آپ، امانت دار لوگوں کو انتخاب کریں آپ، جن کے اندر امانت داری کی صفت موجود ہو. خداوند نے دین کی امانت ایسی شخصیت کو دی جس کا نام ہی امین نہ پڑ گیا تھا. پیغمبر اکرم کو بعثت سے پہلے مکہ میں لوگ امین کے نام سے جانتے تھے. اگر مکہ میں جا کے کسی سے بھی پوچھیں امین، تو وہ سب ایڈریس دے دیتے تھے کہ یہ امین، کیونکہ ان سے بڑا امانت دار کوئی بھی نہیں. اس لیے خدا نے بھی اپنی امانت اسی امین کو سونپی کہ یہ امانت دار ہیں، تو ہماری امانت بھی یہی سنبھالیں. امانت دار لوگ ہوں اور شجاع لوگ ہوں. کون سی شجاعت چاہیے؟ فیصلے کی شجاعت، کیونکہ فیصلے کرنا بھی دلیری کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آدمی شجاع نہ ہو، دلیر نہ ہو، فیصلے نہیں کر سکتا. یہ جن لوگوں کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ میری بات بخوبی سمجھ رہے ہیں، جن کو نہیں فرصت ابھی ہوئی یا موقع نہیں ملا وہ شاید نہ درک کر رہے ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں، کیونکہ کبھی بہت سٹینڈ لینا پڑتا ہے، کہیں کوئی سٹیپ لینا پڑتا ہے، کہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے، وہاں پر دلیر لوگ ہونے چاہیے، شجاع لوگ ہونے چاہیے. مثلا آپ دیکھیں ایران کے پریزیڈنٹ، سابقہ بھی پریزیڈنٹ تھے، وہ عالم دین تھے جو اس سے پہلے تھے، سید بھی تھے، اور یہ جو ابھی ہیں یہ عالم نہیں ہیں، سید بھی نہیں ہیں. لیکن آپ دونوں میں فرق صاف واضح دیکھ لیں کہ وہ فیصلہ کرنے میں شجاعت نہیں دکھا سکتے تھے، لیکن یہ فیصلے میں بہت شجاع ہیں، بہت دلیر آدمی ہیں، فیصلہ کرنے میں ذرا ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے. اور ساری دنیا حیران ہے کہ یعنی وہ کام جو دوسرے مہینوں بیٹھ بیٹھ کے میٹنگیں کر کر کے کرتے ہیں، یہ ایک منٹ میں اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اسی بات سے ساری دنیا متاثر ہے ان سے. اس پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں کلیشن کوف تو نہیں ہوتی، لیکن ساری دنیا کہتی ہے اس سے شجاع آدمی کوئی بھی نہیں ہے. وینزویلا کے صدر نے ان سے سینہ ملایا، معانکہ کیا، اور معانکہ کر کے انہوں نے کہا کہ میں جب اس سے ملتا ہوں تو میرے اندر بھی شجاعت آ جاتی ہے. بہادر آدمی ایسے ہوتے ہیں، بہادر سے ہاتھ ملو انسان کو احساس ہوتا ہے شجاعت کا، دلیری کا احساس ہوتا ہے. انتظامی جو ہوتے ہیں، انتظامیہ میں آنے والے، ان میں فیصلے کرنے کی شجاعت ہونی چاہیے، چونکہ فیصلے ان کو کرنے ہوتے ہیں، سٹینڈ ان کو لینا ہوتا ہے، ان کے اندر یہ شجاعت ہونی چاہیے. ایک شجاعت کس لیے چاہیے؟ اب ظاہر روٹین کا کام کرنے کے لیے بہادری کی ضرورت نہیں، مثلا ہر سال جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت نہیں ہے. یا دوسری جگہوں پر جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اس کے لیے بھی شجاعت کی ضرورت نہیں ہے. شجاعت کن چیزوں میں ہوتی ہے؟ جہاں انسان نئے قدم اٹھاتا ہے، نئی راہیں تلاش کرتا ہے، نئے راستے ڈھونڈنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ایک کام ہے جو ادھر ادھر نہیں ہو رہا، کہیں بھی نہیں ہو رہا، پہلی دفعہ ہم نے کرنا ہے اس شہر میں. خوب ہر ایک جرت نہیں کرتا اس کام کی، لوگ ڈرتے ہیں اسے، یہ پہلی دفعہ ہم کریں گے، ممکن ہے نہ آئے کوئی، ممکن ہے پسند نہ کریں، ممکن ہے لوگ ہماری ساتھ نہ دیں، حوصلہ افزائی نہ کریں، یہ خوف ہوتا ہے، اسی خوف کی وجہ سے فیصلے نہیں کرتے. لیکن شجاع آدمی وہ کہتے ہیں جب توکل خدا پر ہے ہم، اور جب ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، خدا کی راہ میں کر رہے ہیں، اور خدا کا یہ وعدہ ہے کہ خدا دلیروں کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا، بزدلوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ جو خود بھگت ہو تم، لیکن شجاع لوگوں کو خدا اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا. وہ آپ نے حزب اللہ کو دیکھا، ایک طرف اسرائیل، ایک طرف امریکہ، ایک طرف پورا یورپ، ایک طرف پوری دنیا، اور ایک طرف 2000 جوان. خدا نے ان کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ چونکہ دلیر تھے، شجاع تھے، اور خدا پر بھروسہ تھا. تو جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ بھی اس کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو خدا اپنے حال پہ چھوڑ دیتا کہ خود بھوک دو تم. لہذا عرب جتنے بھی ہیں، جتنے عرب ممالک ہیں، خدا نے ان کو اپنے حال پر چھوڑا ہوا ہے. چونکہ تمہارا خدا پہ بھروسہ نہیں ہے، دلیر نہیں ہو، لہذا خود بھوک دو، جو کرنا ہے خود کرو تم. لیکن ان کا ذمہ خدا نے لیا کہ میں تمہیں، لہذا شجاعانہ فیصلے کرتے ہوئے ڈرو مت، اللہ پر بھروسہ کرو، خوف نہ کرو. رسول اللہ کو بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ نے بہت اہم فیصلہ جب کیا اور بہت اہم اعلان کیا، تو خداوند نے فرمایا کہ یہ اعلان کر دیں، ولا تخشوا الناس، اور لوگوں سے مت ڈریے، اللہ یعصمک من الناس، کہ خدا کیا کرے گا، آپ کو بچائے گا، خدا آپ کو بچائے گا لوگوں سے. یعنی وہ ولایت کا اعلان جو غدیر میں ہوا، وہ بہت بڑا سٹیپ لینا تھا، روٹین سے ہٹ کر یہ کام کرنا، روز روٹین میں جو سالانہ حج ہوتے تھے اس جیسا یہ حج نہیں تھا، اس حج میں ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا. خوب اس قدم کے لیے خدا نے فرمایا کہ آپ ڈرے مت، اور اصلاً لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے یہ قدم اٹھا دیں. یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک، یا دوسری آیا میں ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، جو خدا کی رسال پیغام خدا کا پہنچاتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے خدا کے، فقط اللہ سے ڈرتے ہیں. لہذا یہ امانت دار لوگ ہوں اور شجاع لوگ ہوں، اور حالات کے مطابق، چونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، کل اور حالات تھے، آج اور حالات ہیں. میں جب یہاں سے گزرا، ابھی اندر نہیں آیا تھا، تو ایسے روڈ سے گزرا، میں نے دیکھا وہ دکانیں نہیں ہیں اور دیواریں بنی ہوئی ہیں. میں دیکھتے ہی میں یہ اپنے ذہن میں نے فرض کیا کہ یہاں کچھ شجاع دلیر لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، کیونکہ دلیری سے ہوتا ہے نا یہ قدم. یہاں اور بھی مراکز ہیں، ان کے بھی بالکل اسی جیسے مسائل ہیں، لیکن وہ اس مشکل کو حل نہیں کر سکے. یہاں یہ مشکل الحمدللہ حال ہو گئی، تو شجاعت دکھائی کسی نے تو حال ہو گیا مسئلہ. خوب اس طرح آپ حالات کے مطابق، زمانے کی ضرورتوں کے مطابق، اپنی یا کہ شہری یا اپنی قومی ضرورتوں کے مطابق، اس طرح سے انسان فیصلہ کرے اور اقدام کرے. جو کچھ یہاں سے لوگوں کے سامنے پیش ہوتا ہے، چونکہ وہ بھی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اگر یہاں سے کوئی اچھا مواد لے کے جاتے ہیں تو آپ اس ثواب میں شریک ہیں، اس کریڈٹ میں آپ بھی شریک ہیں، چونکہ آپ باعث بنے ہیں، ہدایت لے کر گئے ہیں آپ باعث بنے ہیں، نور لے کر گئے ہیں آپ باعث بنے ہیں، یہاں سے کوئی اچھی چیز لوگ لے کر گئے ہیں آپ باعث بنے ہیں اس کے، آپ برابر کے شریک ہیں اس میں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز یہاں سے لوگ لے کر جاتے ہیں جو ہدایت کے برخلاف ہے، تو وہ نقصان میں بھی آپ شریک ہیں، وہ بھی آپ ہی کا پکڑا جائے گا گریبان، کہ جب آپ امانت دار تھے اس مرکز کے اور یہ دینی مرکز تھا اور یہاں سے دین کی تبلیغ ہونی تھی تو لوگ کیا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے. اگر مراکز کے ذمہ دار لوگ ان صفات کے ساتھ آئیں کہ الحمدللہ یہاں نظر آ رہی ہے کہ یہ صفات موجود ہیں الحمدللہ، خب اس وقت یہاں سے جو پیغام دین کا یا جو نکلتا ہے نور، وہ شہر کے لیے، یہاں آنے والوں کے لیے، اور جیسا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ اور مطبوعات اور دیگر ارادے بھی ہیں انشاءاللہ، اور خدا کرے کہ ان اپنی نیتوں میں آپ کامیاب ہوں انشاءاللہ، یہ پیغام پوری دنیا کو پہنچے یہاں سے. یہ مرکز یعنی شجاعت یہاں چاہیے آپ کی، دلیری، کہ آپ کوشش کریں کہ یہ امام بارگاہ، اگرچہ نام اس کا بلتستانی امام بارگاہ ہے، لیکن یہ بلتستانی امام بارگاہ صرف نام ہو، اس بلڈنگ کا نام ہو، فکر بلتستانی نہ ہو،
فکر آل محمد صلوات،
فکر عالمی فکر ہو، عالمی فکر، چونکہ حسینیت عالمی نہضت کا نام ہے، عالمی نہضت کا نام، یعنی شہر بھی کم ہے، ایک تو سب پر دروازہ کھلا ہو آپ کا، آپ کے دل کا بھی اور آپ کے مرکز کا بھی، سب پر در کھلا ہوا ہے، یعنی کوئی مومن حتی مسلمان، کوئی بھی مسلمان اس میں آ سکتا ہے، اس میں آ کے ایسا لے سکتا ہے، اس میں آ کے شریک ہو سکتا ہے اس میں. دوسرا یہ کہ یہاں سے جو پیغام نکلے وہ عالمی پیغام ہو، یعنی ایک ایسا درجے پہ آپ اپنے مرکز کو پہنچا دیں، ایسی سطح پر اس مرکز کو پہنچا دیں آپ کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی زندہ پیغام ملنا ہے تو وہ یہاں سے ملنا ہے، یعنی لوگ سیدھے کھینچے ہوئے یہاں پر آئیں، اس مرکز میں آئیں. وہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی زحمت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اس سے زیادہ کوشش کرنی پڑے گی جو ابھی تک آپ نے کی ہے، تھوڑی سی اس سے زیادہ کرنی پڑے گی، اور اس وقت اس مرکز کو ایسا مقام مل سکتا ہے. اس وقت یہ ایک زندہ مکانوں میں سے اور زندہ مراکز میں سے انشاءاللہ ہوگا. ابھی بھی فعال ہے، لیکن جتنی گنجائش ہوتی ہے ایک مرکز کے اندر ہم اس سے کم فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا فرض کر لیں کہ اگر ایک کارخانے کے اندر گنجائش ہے وہاں پر کہ وہاں روزانہ 100 مشینیں بن سکتی ہیں، اگر وہاں روزانہ 10 مشینیں بنائی جائیں تو یہ اس کارخانے کے مالکوں کا ایک کوتاہی ہے، سستی ہے ان کی، انہیں چاہیے کہ جہاں 100 مشینیں بنتی ہیں وہاں 100 مشین بننی چاہیے. اگر ایک دکان پر مثلا اتنی گنجائش ہے تو اس پہ اس گنجائش کے مطابق اس سے کام لینے کی ضرورت ہے. یا ایک گاڑی میں اگر 20 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، روزانہ 2 آدمی بیٹھ کے آ جائیں تو گاڑی کی پوری گنجائش سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا. خب ہمیں یہ پہلے اندازہ ہو جائے کہ اس مرکز کی گنجائش کتنی ہے، یہاں کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ پہلے سارے بیٹھ کر طے کر لیں آپس میں. الحمدللہ علماء بھی ہیں، باعمل علماء آپ کو میسر ہیں، انشاءاللہ خدا ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہاں دل سوز افراد ہیں، درد مند افراد ہیں اور مخلص افراد ہیں، یہ سارے مخلصین سب ہم بیٹھ کر ایک دفعہ یہ سوچیں کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، یعنی حد اکثر زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر، پہلے یہ طے کر لیں. پھر یہ دیکھیں کہ اس زیادہ سے زیادہ گنجائش تک پہنچنے کے لیے ہمیں کتنے وسائل اور کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ آہستہ آہستہ. جب آپ نے یہ پہلی اینٹ رکھی ہوگی تو آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، یا وہ بزرگ خدا رحمت کرے انہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پانی، جنہوں نے آغاز کیا، خوب جان انہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی، تو شاید آج جو حالت ہے اس کا اندازہ بھی ان کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ یہاں تک پہنچ سکتا ہے، لیکن آج پہنچایا، خدا نے کیا پہنچایا ہے. تو یہاں سے آگے اب ہمارا کام ہے، اس نسل کا کام ہے، انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا، یہاں سے آگے آپ پہنچائیں اس کو. پہلے یہ دیکھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کہاں لے کے جا سکتے ہیں، وہ طے کر لیں، پھر اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ ظاہر ہے جب انسان کا مقصد بڑا ہوتا ہے، آپ جب سفر شروع کرتے ہیں، مثلا آپ کو حج پہ جانا ہے اگر، تو آپ اتنا کرایہ آمادہ کرتے ہیں جتنا وہاں کے لیے چاہیے، یا آپ کو مثلا مشہد جانا ہے زیارت کے لیے، تو آپ اتنے کرائے کا انتظام کرتے ہیں جتنا مشہد تک جانا ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کرایہ ہے اتنی زیارتیں کروں گا میں، تو اگر آپ کے پاس 5 روپے ہیں تو پھر یہیں پر کسی تھڑے کی زیارت ہی اسے کر سکتے ہیں۔ اسے پہلے انسان ہدف مقرر کرتا ہے، پھر وسائل تلاش کرتا ہے، نہ کہ جتنے وسائل ہیں اتنا سفر کرنا ہے ہمیں۔ جتنے وسائل ہیں اتنا سفر کریں گے، پھر تو یہاں 2-4 کلومیٹر ہی آگے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، چونکہ ابھی وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس۔ لیکن جب بلند مقصد انسان سامنے رکھتا ہے، بڑا مقصد انسان سامنے رکھتا ہے، پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا کام، چونکہ اللہ کا گھر ہے یہ، کسی انجمن کا یا شخص کا یا فرد کا نہیں ہے، اللہ کا مکان ہے۔ اور خدا جب دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے میری راہ میں، میرے مرکز کو زندہ کرنے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اپنا چین، آرام، آسائش، وقت، ہر چیز دے رہے ہیں اس میں آ کر، تو خدا بھی مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی، اپنے حال پر نہیں چھوڑتا۔ لہذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ، اور پہلے جو جیسا جناب آغا مہدی نے یہاں اشارہ کیا کہ تشریف لائے تھے وہاں، تو ان کی خدمت میں چند مطالب پیش ہوئے تھے، کہ ایسے مراکز کو بہت ہیں ملک بھر میں، ہیں یہاں اس شہر میں بھی الحمدللہ کافی ہیں، لیکن عام پبلک کی رائے کیا ہے ان مراکز کے بارے میں، عام لوگ کیا کہتے ہیں، تاثر کیا ہے لوگوں کے اندر۔ خوب، یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ ایک کام یہ ہوتا ہے کہ شفاف نہیں ہوتے ایسے مراکز میں، دخل و خرج ہوتے تو امانت کے ساتھ ہیں، لیکن وہ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ ہم کسی کو جا کر بتائیں کہ ہم نے لیا کتنا ہے، دیا کتنا۔ کوئی حرج نہیں ہے، یہی کام جو آج انہوں نے کیا، یہ ہمیشہ کے لیے ہو کہ آپ بہت ہی شفاف طریقے سے، اگر کسی نے 4 آنے دیے ہیں تو آپ کے پاس 4 آنے ہوں، سالانہ رپورٹ آپ پرنٹ کروا کے اپنے ممبران کو یا جن لوگوں نے اس میں 4 آنے دیے اس کو بھی بھیج دیں کہ آغا آپ کے 4 آنے اس راہ میں خرچ ہوئے ہیں، یہاں پر خرچ ہوئے ہیں، تو وہ اگلے سال 8 آنے دے گا آپ کو،
زندہ باد،
1 روپیہ دے گا آپ کو، 16 آنے دے گا وہ آپ کو، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میں نے جو دیا تھا ضائع، اس کو یقین ہو جائے گا کہ ہمدرد لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہے، امانت دار لوگوں کے ہاتھ میں نے پیسہ دیا ہے۔ اور یہ لاپرواہ لوگ اور ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو مثلا مال امام کو یا بیت المال کو جیسا تیسا ہے اس کو جدھر لگانا چاہیے۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیوں لوگ دلچسپی نہیں لیتے، کیوں لوگ آگے نہیں آتے، کیوں کوئی اپنا فریضہ ادا نہیں کرتے، تو میں نے کہا بہت ساری چیزیں اس میں دخیل ہیں۔ یہ نقطہ جو انہوں نے اشارہ کیا، میں اب اسی کی وضاحت کرتا ہوں کہ ان کی خدمت میں جو عرض کیا تھا، اس کے مقصد یہ تھا کہ لوگ حاضر ہیں۔ دیکھیں دین، مثلا لوگ، کسی کے پاس وقت نہیں ہے لیکن پیسہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، میرا بزنس ہے، کاروبار ہے، سفر ہے، میں آ نہیں سکتا آپ کے پاس، لیکن آپ بتاؤ ضرورت کیا ہے، میں پیسہ دے دیتا ہوں آپ کو۔ خوب، پیسہ دے دیتا ہے وہ، لیکن کچھ عرصے بعد دیکھتا ہے کہ وہ جو میں نے پیسہ دیا تھا کدھر گیا، کہاں گیا وہ پیسہ میرا۔ یہ مراکز کچھ کر کے دکھائیں، آؤٹ پٹ دیں لوگوں کو، اعتماد بڑھتا ہے، عوام کا اعتماد بڑھتا ہے، یہ نفسیاتی اثر ہے اس کا۔ جتنا آپ صاف شفاف رکھیں گے اپنے مسائل اور امور کو، اور اتنا لوگوں کا اعتماد آپ پر زیادہ ہوگا، اور جتنا آپ اس کو چھپا کے رکھیں گے، پنہان رکھیں گے اور مرموز رکھیں گے، لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک اور بھی چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ عموماً جو 10 روپے دیتا ہے وہ نہیں پوچھتا کہ میرا پیسہ کدھر گیا، جس نے کچھ بھی نہیں دیا وہ روز پوچھتا ہے کہ آپ کدھر گیا، جس نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا وہ روز حساب مانگنے آتا ہے کہ یہ پیسہ کدھر گیا، بھائی آپ کیا کر رہے ہو، آپ کھا پی رہے ہو، آپ وہ کر رہے ہو، آپ فلاں کر رہے ہو، آپ نے کچھ دیا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے مامور ہیں، کچھ خدا کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ مدد کریں، کچھ خدا کی طرف سے مامور ہیں کہ آپ تنگ کریں ان کو جا کے۔ ہاں، ان کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہوں نے دینا لینا کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کو انہوں نے تنگ کرنا۔ اور یہ خوب ہے کہ کوئی ہو ہمیں پوچھنے والا کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہو، گھبرایا نہ کریں ایسے لوگوں سے۔ اگر نہیں بھی اس نے دیا اور کہتا ہے تو صاف حساب ہے، صاف ہے، شفاف ہے، یہ ہم نے کام کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی تک جو خدمت ہوئی ہے اور جو کچھ ہوا، آپ نے خرچ بھی کیا، بلڈنگ آپ نے بنائی ہے اور الحمدللہ اچھی مطلوب حد تک بن گئی ہے، ابھی بھی گنجائش اس میں ہے، مزید اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، کوشش کریں گے. لیکن جتنی بلڈنگ بن گئی ہے اسی بلڈنگ کے مطابق اب اس کے اندر دوسری چیز کی ضرورت ہے. اب یہ اگرچہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ہم لوگ جو داڑیاں سفید ہو رہی ہیں، نئے زمانے کی چیزیں ہمیں اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن یہ جوانوں کے لیے میں نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ کمپیوٹر کے دوران ہے آج کل، دنیا کمپیوٹر کی ہے نا. اب ہم تو پرانی نسل کے ہو گئے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں یا ان چیزوں سے اتنا سروکار نہیں ہے، لیکن جوانوں کا ہے. کمپیوٹر میں ان کی اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے ان کی، وہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر یعنی وہ جو باکس پڑا ہوتا ہے اور ٹی وی کی طرح مانیٹر پڑا ہوتا ہے اور کی بورڈ پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر چند کارڈ لگے ہوئے ہیں، یہ سب ہارڈ ویئر کہلاتے ہیں. اگر کوئی اپنے گھر میں ہارڈ ویئر رکھ لے اور بہترین دنیا کا ہارڈ ویئر رکھ لے لیکن اس کے اندر سافٹ ویئر نہ ہو، وہ پیپا ہے صرف، اس کو کمپیوٹر کوئی بھی نہیں کہتا. اس میں اور ایک ٹین میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جس کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر نہ ہو وہ پیپا کہلاتا ہے، وہ نہیں کچھ بھی کہلاتا اور وہ ٹین ہے ایک. اب یہ جوان شاید سمجھ رہے ہوں گے میں جو عرض کروں. کمپیوٹر کی ساری کارکردگی اور کاروائی اور اہمیت اور قیمت ساری کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ سافٹ ویئر کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ آ کر ہارڈ ویئر کو بھی مفید بناتا ہے. ابھی آپ کو توفیق کوئی آپ نے ہارڈ ویئر بنا لیا ہے اور اچھا بنا لیا ہے، یہاں سے آگے اب ضرورت ہے اس کے اندر سافٹ ویئر کی ہے. اور جتنا سافٹ ویئر آپ کا قوی ہوگا اس قدر آپ کا مرکز زندہ تر ہوگا. سافٹ ویئر سے مراد یعنی جو پیغام جہاں سے نکلتا ہے، جو تعلیم یہاں پہ ہوتی ہے، جو عبادتیں یہاں پہ ہوتی ہیں، جو عزاداری یہاں پہ ہوتی ہے، اور جو کچھ یہاں سے لوگوں کو ملتا ہے. اور اپنا دائرہ بھی محدود نہ کریں، آہستہ آہستہ پھیلانے کی کوشش کریں. جس طرح آپ کی مثلا آپ کو اگر کوئٹہ سے باہر کوئی چندہ دے تو لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اگر لیں گے نا، شاید لیا بھی ہوگا ابھی تک. اگر مثلا کراچی سے کچھ لوگ تیار ہو جائیں جی ہم سب بلتستانی امام بارگاہ کے لیے چندہ دیتے ہیں، تو یہاں کی انجمن یہ تو نہیں کہے گی جی یہ چونکہ علمدار روڈ کی امام بارگاہ ہے اور ہماری بلتستان کی امام بارگاہ ہے لہٰذا ہم کراچی سے چندہ نہیں لیتے، چونکہ آپ نہ علمدار روڈ پر ہو نہ آپ بلتستانی ہو. یہ تو نہیں کہتے. آپ کہتے ہیں بسم اللہ، اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اگر وہاں سے چندہ ہم وصول کر سکتے ہیں تو وہاں تک کچھ پہنچانا بھی تو ہے. یعنی یوں نہ ہو کہ کراچی سے لوگ آ کر کوئٹہ کوئی پیغام دے کر جائیں، بلکہ کوئٹہ سے پیغام نکلے کراچی کی طرف جائے. اور یہ کر سکتے ہیں، یہ کام کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کام کر سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت سے یہ کام کر سکتے ہیں آپ. آپ کا پیغام پورے پاکستان میں جانا چاہیے، بلکہ پوری دنیا میں جانا چاہیے. اس کے لیے آپ جتنے متعلقہ شعبے ہیں اور بھی قائم کریں، مطبوعات کا شعبہ قائم کریں، کتابیں پرنٹ کریں، بچوں کے لیے کریں، اور درس دروس سال بھر زندہ مرکز ہو. یوں نہیں کہ دس دن یا مثلا فقط ایام عذاب میں، سال بھر یہاں تربیت ہوتی رہے اور سال بھر یہاں رونق رہے، سال بھر زندہ رہے یہ مرکز، اور لوگ کچھ نہ کچھ یہاں سے لے کر ہی جاتے رہیں. اور ساتھ ساتھ کچھ آفتیں ہوتی ہیں ایسے مراکز کے لیے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے، ان سے اجتناب بھی ہونا چاہیے. کہ وہ آفتیں، ایک تو وہی ہوتا ہے کہ عہدے پر جھگڑا شروع ہو جائے، یہ ایک آفت ہے. جی وہ کہے میں صدر بنتا ہوں، یہ کہے میں صدر بنتا ہوں، یہ کہ میں سیکرٹری بنتا ہوں، کہ میں سیکرٹری بنتا ہوں، یہ مرکز کو یہ چیزیں تباہ کر دیتی ہیں. یعنی ہوتا دینی مرکز ہے لیکن بعض لوگ اس کو عہدوں کا میدان، جس طرح کھیل کا میدان ہوتا ہے، دو ٹیمیں بن جاتی ہیں، وہ کھیلتی ہے اس کے ساتھ، یہ اس کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس ٹیم کو شکست، کیونکہ گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے نا کھیلنے کے لیے. تو اکثر جگہ دیکھا ہے میں نے، الحمدللہ امید ہے کہ یہاں نہیں ہوگا یہ سلسلہ، انشاءاللہ نہ ہو، لیکن بعض مراکز ہیں اسی شہر میں ہیں اور بہت ساری جگہوں پر میں گیا ہوں، دیکھا ہے کہ وہ مرکز دینی نام دینی ہے لیکن حقیقت میں عہدوں کے کھیل کا میدان بنے ہوئے، دو ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، ایک ٹیم اپنی طرف کھینچتی ہے، دوسری ٹیم اپنی طرف کھینچتی ہے، تفرقہ ہے وہاں پر اور نزاع شروع ہو جاتی ہے. یہ آفت ہے ایک مرکز کے لیے. انشاءاللہ یہاں نہیں ہے اور نہ ہو، انشاءاللہ خدا کرے کہ نہ ہو، یہ آفت سے بچیں اور بچائیں اس سے یہ. اور دوسرا یہ ہے کہ فقط اسی حد تک اکتفا نہ کریں جو روٹین چل رہی ہے مثلا جی فلاں مرکز نے یہ کیا ہم نے بھی اتنا کر دیا، جو سابقہ سالوں سے یہ ہوتا رہا ہم نے بھی اتنا کر دیا نا. ہر روز آپ ایک نئے طریقے سے، ہر روز ایک نئے انداز سے اپنا فریضہ انجام دیں. اور اس کے لیے کہا تھا کہ شجاعت کی، دلیری کی ضرورت ہے کہ نئی رائیں کریں، تلاش کریں اور نئے پروگرام رکھیں، نئے انداز سے کریں یہ کام. کوئی حرج نہیں ہے، کبھی بچوں کے لیے، کبھی خواتین کے لیے، کبھی مردوں کے لیے، کبھی مثلا جیسا یہاں ہے مثلا کلاسیں ہیں بچوں کے لیے اہتمام ہے، تو سب مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں، مدد کریں. ایک دو آدمی نہیں کر سکتے، سب مل کر مثلا یہ کام کرتے رہیں تاکہ انشاءاللہ حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی نظر خاص و لطف خاص انشاءاللہ آپ کے شامل حال ہو جائے. امام کی توجہ اپنی طرف کرنا یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. یعنی لطف خاص امام کا ہمارے شامل حال ہو جائے، اس کے لیے ہمیں بھی کچھ خاص کام کرنے پڑے تاکہ وہ توجہ ہو جائے ہماری طرف. عموماً ایسے ہوتا ہے، مثلا آپ سکول کی کلاس میں بھی دیکھیں ایک بچہ سارے سکول کے استادوں کی نظر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. کیسے کھینچتا ہے؟ اپنی کرکردگی سے. جب ہر امتحان میں وہ 100 لیتا ہے، 100 نمبر، سارے سکول کی توجہ کا مرکز بن جاتا ہے کرکردگی سے. اسی طرح سے یہ بھی ایک میدان امتحان ہے، اس امتحان میں ایسی کرکردگی دکھائے آپ کہ ویسے تو توجہ حضرت کی سب کی طرف ہے لیکن خاص توجہ، وہ خاص توجہ بہت اہم ہے، وہ خاص توجہ آپ کی طرف ہو جائے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو خاص کرکردگی بھی دکھانے کی ضرورت ہے. اتحاد، اتفاق کا پیغام ہمیشہ یہاں سے جائے اور اختلافات یہاں نہ ہوں انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ وہی پیغام اگر جائے تو انقلابی پیغام جائے یہاں سے، انقلابی پیغام جائے، واقعاً حسینی پیغام نکلے یہاں سے، روح آزاداری آپ کی آزاداری کے اندر نظر آئے. یہاں کے جوان کوشش کریں آزاداری کو ایسی زندہ آزاداری، نمونہ آزاداری پیش کریں لوگوں کے سامنے تاکہ دوسرے دیکھ کر اس کو اپنائیں. جیسے میں نے سنا، بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا آزاداری کا دستہ نماز باقاعدہ قائم کرتا ہے جلوس کے دوران. چند سالوں سے میں خود کئی دفعہ گفتگو کی یہاں کی شیعہ کانفرنس سے کہ آپ نماز کے لیے اہتمام کریں، تو کئی دلیلوں سے وہ ادھر ادھر ٹال دیتے تھے. کبھی کہتے تھے وہ جگہ نیچے نجس ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں وہ فلاں ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں وضو کا انتظام نہیں ہوتا. بار کے اس قسم کے ان کے بھی اپنے انتظامی مجبوریاں یا مسائل ہیں، لیکن مجبوریاں یا مسائل فرائض کی راہ میں آڑے نہیں آتے، معنی نہیں بنتے. مجبوریاں ہوتے ہوئے انسان اپنا فریضہ انجام دیتا ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں یہی آپ کا دستہ اگلے سال چند اور دستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. آپ ابھی سے شروع کر دیں اس کے لیے کوشش، چند اور دستوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں کہ ہم نے وہاں پر پیغام دینا ہے. پیغام کس طرح دیتا ہے؟ انسان عمل سے دیتا ہے. ہم مثلا جو تشیعوں کے خلاف جو پروپوگنڈا ہوا ہے پورے ملک میں، اس پروپوگنڈے کو دور کرنے کے لیے ہماری تقریریں کافی نہیں ہیں، چونکہ ہماری مجالس میں وہ نہیں آتے، کرفیو ہوتا ہے، ان کو قریب آنے بھی نہیں دیتے. ہم نے نیا طریقہ، ابھی میں رات وہ مجلس ہوتی ہے اوپر جو سید آباد میں، اس میں بھی کہا کہ اب جب کہ کرفیو ہو جاتا ہے آپ کی طرف آنے ہی نہیں دیتے لوگوں کو، تو ہمارا پیغام کیسے لوگوں تک پہنچے. میں نے ایک تجویز ان کو یہ دی کہ یہ جو سائن بورڈ ہوتے ہیں جن کے اوپر مختلف تجارتی ایڈورٹائز لگی ہوتی ہیں، پیسے لے کے کرائے پہ ہوتے ہیں، یہ اشتہار لگے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے شہر کے اندر، وہ محرم کے اندر یہ آپ لے لیں کرائے پر ایک مہینے کے لیے یا چلم تک کے لیے آپ لے لیں، البتہ کرایہ دینا پڑے گا اس کا. اور اس کے اوپر خوبصورت طریقے سے ڈیزائننگ کر کے اور پیغام کربلا کا، اقوال سید الشہداء کے، شعار کربلا کے، اخوت و وحدت کا پیغام تمام مسلمانوں کے نام، چونکہ آپ نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس اشتہار کے یا اس بورڈ کے، لہٰذا وہ بورڈ آپ کا، اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا، اس کو کوئی اتار بھی نہیں سکتا. مہینہ پورا وہاں بہترین طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بنا کے آپ لگائیں، نیچے اپنا نام بھی بے شک دے دیں کہ ہماری طرف سے ہے یہ پیغام. تو اگر لوگوں کو نہیں آنے دیتے ہماری طرف، تو ہم نئے راستے ڈھونڈیں. اب وہ گلیاں ساری بند کر دیتے ہیں, کسی کو اندر نہیں آنے دیتے, تو ہم نہ رک جائیں اسی تک, اکتفا نہ کریں ہم. اسی طرح ایک پیغام ہمارا کیا ہے کہ ہم جو لوگ مثلا فرض کریں گے ہمارے بارے میں گمراہیاں پھیلاتے ہیں شیعہ کے بارے میں, اور لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا پیغام ہمارے جلسوں جلوسوں میں دے کے خود لوگ ان کو کہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہو, ہم نے جو جلوس دیکھا ہے وہ ایسا نہیں تھا. وہ کب ہوگا کہ جب یہی عزادار یہ جائیں اور سنت امام پر, چونکہ سید الشہداء نے عین زور کے وقت نماز ادا کی, کیوں بھول گئی یہ نہیں مجھے سمجھ آئی آج تک. میں بلکہ یہی شیعہ کانفرنس کی اسی میٹنگ میں بھی کہا تھا کہ آپ اذان علی اکبر دیتے ہیں نا ہر جگہ, آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے, تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ بتاؤ کہ حضرت علی اکبر نے اذان دی بعد میں نماز پڑھی تھی اذان دے کے یا نہیں پڑھی تھی, یا صرف اذان دی تھی انہوں نے؟ اذان لے لی نماز چھوڑ دی, تو حضرت علی اکبر کا پورا کردار پیش کرو لوگوں کے سامنے, یعنی وہ سنت حضرت علی اکبر ہے اذان, اور نماز بھی سنت حضرت علی اکبر ہے. اسی طرح آپ نماز اقامہ کرو جلوس کے اندر, اور آپ کا دستہ اس میں پیش قدم ہو, دوسرے لوگوں کو کانے کریں, کنوینس کریں, دلائل دیں ان کو, اور جو رکاوٹیں ہیں انہیں کہیں کہ ہم مل کر برطرف کرتے ہیں, انتظامات سب مل کر کرتے ہیں ہم, اور یہ پیغام ہوگا آپ کا, یہ تصویریں آ جائیں گی میڈیا کے اندر, نہیں آتی آپ خود دیں اخباروں کو خود یہ تصویریں کہ یہ عزادارانِ سید الشہداء ہیں جو آ کر ملاء عام میں یہ عبادت گزار ہیں, اور ان کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں, تصویر دیکھ کر خود لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے نہیں ہیں یہ لوگ, جب خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں, جب خدا کی عبادت کر رہے ہیں. اور پیغام کربلا بھی یہی ہے, ہمیں اس طریقے سے اپنا دفاع کرنا ہے اور اس طریقے سے اپنا پیغام پہنچانا ہے, اور یہ بہت عظیم فرصت ہے جس کو ہم بہت معمول کے مطابق جا کے گزار دیتے ہیں. مثلا عاشورہ کا جلوس بہت بڑی فرصت ہے, ایسی فرصت ہے کہ سال بھر اگر کوئی لگا رہے ہمارے خلاف, جتنا عاشور میں ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں وہ سال بھر اس کا جواب نہیں دے سکتے, مقابلہ نہیں کر سکتے. صرف ہمیں طریقہ آنا چاہیے کہ عاشور میں کس طرح اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. اگر لوگوں کو ہم تک نہیں آنے دیتے, ہم پیغام کربلا لے کر ان تک چلے جائیں ہم, اور ان کے سامنے چلے جائیں ہم کہ یہ ہے پیغام کربلا ہے. اس لیے ماتمی دستہ, نواخان دستہ, یا ان کی بھی ذمہ داری بہت اہم بنتی ہے اس حوالے سے کہ ایک تو سال بھر وہ رہیں میدان میں, رہیں صرف ایام عزا و ایام محرم میں نہ ماتمی دستہ سامنے آئے, باقی سارا سال نظر نہ آئے, نہ پورا سال یہاں پر وہ فعال رہیں. اور اس طرح دوسرے جو شعبے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ قائم ہونے چاہیے, جو نہیں ہیں قائم ہو جائیں, جو ہیں ان کو فعال تر بنایا جائے. اور اس طرح سے انشاءاللہ امید ہے کہ یہی مرکز پاکستان کے فعال ترین مراکز میں سے انشاءاللہ شمار ہو, ایسے مراکز جہاں ساری دنیا کی توجہ ہو کہ اگر کوئی پیغام آنا ہے یا اہم ترین, مثلا اس وقت ٹی وی پہ لوگ بہت سارے ٹی وی پہ سنتے ہیں مجالس, پرائیویٹ چینل ہیں بہت سارے وہ دیتے ہیں, اور عموماً وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے مشہور خطیب کی جس کی خطابت بہت اچھی ہو اور لوگوں کو خطابت سے متاثر کر سکتا ہو, تو وہ اس کا پیغام دیتے ہیں. لہذا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ مثلا خطابت کہاں اچھی ہوگی یا یہ کہاں اچھا ملے گا فلاں میدان. اسی طرح آپ بھی اتنا اپنے مرکز کو اوپر لے آئیں, اتنا اس کی سطح کو بلند کریں کہ لے آئیں اس کو میڈیا میں لے آئیں, کسی ٹی وی چینل سے رابطہ کر کے کہ یہاں کی مجالس کو وہ دیں, ساری دنیا سنیں اس کو, اور ان مجالس کی سطح اتنی بلند ہو, اتنی عالی سطح ہو یہاں سے جو مجالس ہوں, اتنی زندہ مجالس ہوں کہ لوگ باقی چینل چھوڑ دیں, صرف وہ چینل دیکھیں جہاں اس مرکز کی مجلس نشر ہوتی ہے. اور یہ کام کر سکتے ہیں آپ, میڈیا سے رابطہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم بلاتے ہیں ایسے شخصیت جو آ کر یہاں پیغام دے, صرف رش کرنے والا نہ پیغام دینے والا آدمی ہو. ورنہ ابھی کوشش ہے, مثلا پنجاب میں ایسی عزاداری ہوتی ہے کہ وہ مرکز بھرنا کا مقابلے ہوتے ہیں مراکز کے آپس میں, کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ رش ہوا یا ان کے یہاں زیادہ رش ہوا, تو وہ مشہور لوگوں کو بلاتے ہیں. ابھی یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے پنجاب میں یہ ہے, انشاءاللہ یہ آفت یہاں نہ آئے خدا کرے. وہ رش بنانے کے لیے اشتہار پہ وہ کسی فلم ایکٹر کو دعوت دے دیتے ہیں, کہ وہ جی سلام پڑھیں گے یہاں پر, وہ مثلا یہ کریں گے, مرثیہ پڑھیں گے فلاں, بڑے بڑے نامآور فلمی ایکٹر. کس لیے ان کو بلاتے ہیں؟ مقدس ترین مجلس میں, سید الشہداء کی مجلس میں, پاک بیویوں کا یہاں نام ہوتا ہے, اور وہ فلمی ایکٹروں کو لائے کر آتے ہیں صرف کس لیے؟ کہ رش بڑھے. چونکہ مثلا کامیابی اور ناکامی کے معیار ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں وہ غلط معیار ہیں. مثلا ایک خطیب, فرض کریں میں ممبر پہ آتا ہوں, تقریر کرتا ہوں, آیا میری تقریر کامیاب گئی یا نہیں گئی؟ خطیب کی کامیابی ہوتی ہے کہ لوگوں نے کتنا واہ واہ کیا, کتنا روئے لوگ. اگر بہت روئے ہیں تو وہ کہتا ہے بڑی کامیاب ہے, اگر کوئی نہیں رویا تو کہتے ہیں یہ کامیاب نہیں. یہ خطیبوں کا معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا. خوب اسی طرح انتظامیہ کی کامیابی اور ناکامی کا اپنا خاص معیار ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حال بھر گیا ہے تو بڑی کامیاب مجلس تھی, اگر کوئی کونا خالی رہ گیا تھوڑا سا تو وہ کہتے ہیں یہ ڈھیلی مجلس تھی, تھوڑی ٹھنڈی مجلس تھی, یہ اتنے لوگ نہیں آئے. یہ دونوں کا معیار غلط ہے. خطیب نے, ذاکر نے اگر یہ معیار بنایا ہوا ہے کہ جس مجلس میں واہ واہ زیادہ ہو وہ کامیاب مجلس ہے, یہ غلط معیار ہے. کون سی مجلس کامیاب ہے, کون سا پیغام کامیاب ہے, کون سی تقریر کامیاب ہے؟ جس تقریر کے اندر پیغام کربلا منتقل ہو گیا ہے وہ سب سے کامیاب ہے, نہ جو ہاؤس فل ہو وہ سب سے کامیاب ہے. ممکن ہے ایک مجلس ایسی ہو رہی ہو کہ لوگ روڈ پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور گلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شامیانے لگے ہوئے ہیں اور ایسا بنا ہوا ہے ویسا بنا ہوا ہے, لیکن وہاں پر اس پورے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے خطاب میں ایک جملہ ایسا نہیں ہے جو پیغام کربلا ہو, یہ ناکام مجلس ہے. اگرچہ بہت لوگ آئے لیکن ناکام مجلس ہے. سید الشہداء کی نظروں میں یہ ناکام مجلس ہے, امام زمانہ کی نظروں میں یہ ناکام مجلس ہے, یہ بے فائدہ مجلس ہے. لیکن اگر بے شک 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, 100 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن ان میں وہ پیغام منتقل ہو گیا ہو, یہ سب سے کامیاب مجلس ہے. لہذا ہم کامیابی اور ناکامی کے معیار بھی درست کریں اپنے, اور اس کمپٹیشن میں نہ آ جائیں دوسروں کے ساتھ کہ جی ہم نے بھی ہاؤس بھرنا ہے, ہم نے بھی مثلا فل کرنا ہے اس کو, اور ان کا مجمع ہم نے اپنی طرف کھینچنا ہے. یہ غلط کمپٹیشن ہے, اور افسوس کے ساتھ عزا کے دنوں میں یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے, عزاداری میں یہ مقابلے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی ماتمی دستوں میں آپس میں مقابلے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا چاہیے, جب عزاداری ہے تو مقابلہ نہیں ہے, آگے جاتا ہے تو آگے جانے دو, بالآخر آپ نے عزا کرنی ہے. نمبر 1 پہ ابھی عزا ہوتی ہے, نمبر 2 پر بھی عزا ہوتی ہے, وہاں بھی وہی حسین ہے, یہاں بھی یہی حسین ہے. اسی طرح اگر ان کا مجمع ہے, ہمارا مجمع ہے, ہمارا جو بھی ہے, ہم نے اس تک اپنا پیغام پہنچانا ہے اور اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. کامیابی اور ناکامی کا معیار, مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ, ان سے جب پیرس میں تھے, ابھی نہیں آئے تھے ایران میں, تو ایک خبر نگار آیا, نامہ نگار, اس نے انٹرویو لیا. اس نے آ کر کہا کہ آپ ایران کی حکومت گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کا معلوم نہیں, ابھی نہیں معلوم, ہوگی یا نہیں ہوگی نہیں معلوم. کہا کہ آپ اپنی اسلامی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں معلوم, پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ آپ مثلا یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ ہر جواب کا کہتے معلوم نہیں, یہ ہوگا یا. وہ بہت حیران ہوا, کہا کہ عجیب ہے, کسی بات کا ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن اتنے زور شور سے یہ نہضت چلائی ہوئی ہے, ایک سے ایک بڑا سپر بیان دیتے ہیں, لوگوں کو حکم دیتے ہیں اٹھو نکلو یہ کرو یہ کرو. تو اس نے کہا کہ ایک طرف سے یوں کہتے ہیں, ایک طرف سے وہ حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کو ہمارا معیار نہیں معلوم. آپ آئے ہو دنیاوی سیاستدانوں لیڈروں کو دیکھ کر, ایک الہی لیڈر کے پاس آئے ہو, آپ کو معیاروں کا نہیں پتا. امام نے فرمایا کہ ہماری کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ ہم شاہ کی حکومت گرائیں تو کامیاب ہیں, یا ہم اسلامی حکومت بنائیں تو کامیاب ہیں, نہ ہم بنائیں تو بھی کامیاب ہیں, نہ بنائیں تو بھی کامیاب ہیں. کیوں, ہم کب کامیاب ہیں؟ فرمایا امام نے کہ جس دن ہم اپنا فریضہ انجام دے دیں ہم اسی دن کامیاب ہیں, اس کا کوئی نتیجہ نکلے یا نہ نکلے. ہم نے اپنا فریضہ جو بنتا تھا ادا کر دیا, یہ ہماری کامیابی ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ اپنا فریضہ انجام دو گے؟ بھلے مجھے یقین ہے کہ میں نے عزم کیا ہوا ہے کہ اپنا فریضہ انجام دوں گا, لیکن اب یہ کیا نکلتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم, وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا نے چاہا تو نتیجہ بھی نکلے گا, نہیں چاہا تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اسی طرح آپ کی کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ کا جو فریضہ بنتا تھا وہ بھرپور آپ نے انجام دے دیا. خدا نے چاہا تو رش بھی ہو جائے گا, نہیں چاہا تو رش نہیں ہوگا. ہمارا جو فریضہ بنتا تھا وہ ہم نے انجام دے دیا. اب خطیب کو بھی یوں ہونا چاہیے, ذاکر کو, کہ وہ اپنا فریضہ انجام دے. کوئی رویا تو روئے گا, نہیں رویا تو نہیں روئے. یہ تو کوئی چیلنج نہیں ہو جاتا. ٹھن جاتی ہے نا خطیب میں اور مجمع میں, لوگ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے نہیں رونا, وہ کہتا ہے میں تمہیں رلا کے چھوڑوں. پھر وہ ہر بہانے سے رلاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, من گھڑت باتیں کرتا ہے, ادھر ادھر سے نقل کرتا ہے جو کچھ وہ. بلکہ وہ ایک ایسے بات اسی ماحول کی وجہ سے بنی ہو یا ایران کے اندر کے ایک اسی طرح کے خطیب نے مجلس پڑھی اور لوگ نہیں رو رہے تھے, پھر اس نے خود اپنی طرف سے بنائے مصائب رونے کے لیے, تو وہ رو رو پڑے لوگ. بڑا خوش ہوا کہ میں نے آخر کار رلا ہی لیا ان لوگوں کو. تو کہتے ہیں رات کو شمر اس کو خواب میں آیا, خواب میں اس نے شمر کو دیکھا کہ شمر کے ہاتھ میں قرآن تھا اور اس نے ان کے سر پہ رکھا اور اس نے کہا کہ اس قرآن کی قسم کھاؤ کہ جو کچھ تم نے پڑھا ہے وہ اتنا ظلم میں نے کیا ہے, تم نے خود بنایا ہے یہ سب, یہ کیوں کیا ایسے؟ تو اس نے کہا کہ وہ روتے نہیں تھے آخر. کہا کہ وہ یہ تو چیلنج نہیں ہے کہ رونا, ہمارا کام ہے صحیح مصائب اہل بیت کے بیان کر دینا. جو صاحب توفیق ہوا, جو آنکھ صاحب توفیق ہوئی, وہ ہو جائے گا, اس میں آنسو آ جائے گا. زبردستی تو نہیں نکالنا آنسو, یہ ہر ایک کی اپنی مقدر ہے, ہر ایک کی اپنا وہ ہے. خدا نے نرم دل دیا ہے یا نہیں دیا, خدا نے غم حسین میں رونے والی آنکھ دی ہے یا نہیں دی ہے. خوب ایسی آنکھ مل جائے, خدا شکر کرے, خدا کا شکر کرے جا کر انسان. لیکن اگر نہیں ہے کسی کی, ایک شقی آدمی ہے, شقی سے تو مقابلہ نہیں ہے ہمارا کوئی بھی, کہ اس کو عدم و ناسو نکالنی ہے, اس کے کو نہیں روتا نہ روئے. اسی طرح انجمن کے لیے بھی, انجمن نے جس دن اپنا بھرپور فریضہ انجام دے دیا, یہ سب سے کامیاب انجمن ہے. اگرچہ وہ اس میں اتنا رش نہ لگا ہو جتنا دوسرے مراکز میں ہے, رش نہیں ہے معیار. خدا کی ذات بھی یہ, جس طرح ہم گنتے ہیں نا, ایک دو تین, آج اتنی دیگیں کھائی گئیں, آج اتنے مثلا نیاز نکلی, یہ نہیں ہے معیار کامیابی کا. خدا جب دیکھے گا کہ آپ کی کوشش کتنی تھی, اگر آپ کی کوشش سب سے زیادہ تھی, آپ سب سے زیادہ کامیاب ہیں. اور اگر آپ کوشش کم کی, میں ایک مجلس میں گیا, عموماً ہوتا ہے انتظامیہ والے ایک پروگرام کر کے پھر ان کا جی کر, اور نہ بھی چاہیے حوصلہ افزائی کریں لوگ ان کی, جو بھی خدمت کرتا ہے یہ کریں, جو بھی کوئی خدمت کرتا ہے اس کی ضرور حوصلہ افزائی کریں, اسے کہیں شاباش آپ نے اچھا کام کیا, خدا آپ کو اجر دے, توفیق دے. یہ اچھی بات ہے, اس میں کنجوسی نہیں کیا کریں, خدمت گزاروں کی حوصلہ افزائی میں کنجوسی نہیں کیا کریں. یہ سب سے بڑی کنجوسی ہے اگر کوئی نہیں کرتا, خست ہے یہ. لیکن جنہوں نے خدمت کی ہے وہ یوں نہیں ہے کہ خود کہیں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرو, وہ شاباش لینے کے لیے کچھ نہ کریں. لوگوں کا فریضہ ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں. وہ بھی ایک جگہ مجلس پڑی, بہت لوگ آ گئے, کافی لوگ ان کی توقع سے زیادہ آ گئے, اور جیسے ہوتا ہے واہ واہ بھی ہوئی, وہ بھی ہوا, سارا ہوا. تو انتظامیہ والے بہت خوش تھے کہ آج ہمارے یہاں اتنی مجلس تھی مثلا. تو پھر بعد میں آئے کہ حوصلہ افزائی کروانے کے لیے, کہا کہ آپ مولانا کیسے لگی مجلس آپ کو؟ تو میں نے کہا کہ میری نظر میں تو کوئی کامیاب پروگرام نہیں تھا. تو وہ سمجھے کہ میں مذاق کر رہا ہوں, کہ نہیں مذاق نہیں ہے, صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. پھر وہ حوالہ دیا, انہوں نے دیکھو اتنے لوگ آئے, اتنا پروگرام ہوا, اتنے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ سب کچھ ہے, مجھے بھی معلوم ہے, لیکن پھر بھی میری نظر میں پروگرام کامیاب نہیں ہے. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس پروگرام میں شرکت بہت ہوئی ہے, بہت کچھ ہوا ہے, لیکن اس پروگرام کے لیے کوشش بہت کم ہوئی ہے, تھوڑی کوشش ہوئی ہے, کوشش نہیں اس میں اتنی ہوئی. یہ اب کس وجہ سے لوگ آ گئے, وہ لوگوں کی خوبی ہے کہ وہ آ گئے, لیکن آپ نے کوشش کم کی ہے. تو اعتراف کیا انہوں نے کہ بھلے ہم نے جتنی کوشش کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی. میں نے کہا کامیاب پروگرام وہ ہے جس کے پیچھے کوشش بہت زیادہ ہو, سائی جس کے پیچھے, لیس علی انسان الا ما سا, سائی و کوشش جس کام میں زیادہ ہو, خدا کو وہ کام بہت پسند ہے. خب ابھی تک آپ نے یہاں تک پہنچایا یہ سلسلہ, اس میں آپ نے بہت کوشش کی ہے, کوشش ہی دیکھے گا خدا, باقی چیزیں نہیں. باقی چیزیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں, مثلا یہ بیم, یہ لنٹر, یہ دیواریں, یہ ہمیں نظر آتی ہیں, خدا کو فقط کوشش نظر آتی ہے کہ اس میں کوشش انہوں نے کتنی کی, بہت زیادہ کی, بس یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے. لیکن اگر بہت کام ہوا بغیر کوشش کے, بہت کام ہو گیا نا, وہ اتنا ویلیو اس کی نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ کی ساری خدمات اور ساری جو آپ نے قربانیاں دی ہیں کسی بھی حوالے سے خداوند تعالی انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ کی توفیقات میں اللہ تعالی اضافہ فرمائے. اس مرکز کو خدا مرکز نور و علم قرار دے, تمام مسلمانوں کے لیے, تمام مومنین کے لیے خدا اس کو مرکز ہدایت قرار دے انشاءاللہ. اور یہ خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگارہ اس مرکز کو زندہ مراکز میں سے قرار دے. اس مرکز میں جو پیغام ہوتا ہے پروردگارہ اس پیغام کو زندہ فرما, اور جو مومنین اس میں خدمت گزار ہیں پروردگارہ ان مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ بحق محمد و آل محمد. اس مرکز کے جو جن لوگوں نے بنیاد رکھی اور اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں خدا بندہ ان کو جوار معصومین میں مقام نصیب فرما, اور جو ابھی خدمت گزار ہیں, جو ابھی ذمہ دار ہیں پروردگارہ ان کو اس ذمہ داری نبھانے کی آسان طریقے سے توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کو خدمت اسلام و مسلمین کی توفیق عطا فرما. وہ مرحومین جو اس مرکز سے مربوط تھے اور ابھی اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں ان سب کی ارواح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.